أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات
اللهم على محمد.
أعزائي المحترم، بطفيل محمد وآل محمد، هم سلسلہ تقاریر کی آخری منزل میں آج داخل ہو رہے ہیں، اور دین اور دنیا کے عنوان پر اپنی فکر کو تمام کر رہے ہیں. آپ کی مسلسل شرکت میرے لیے باعث صد افتخار ہے. آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں یہ وقت دیا، اور یہ میرے لیے سعادت ہے. سننے والوں میں نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس زبان میں کہ میں گفتگو کرتا ہوں اس کو برداشت کیا. ہمارے وہ بزرگ سننے والے جو مسلسل اپنی مخصوص نشستوں پر ان دنوں میں بیٹھتے رہے، فردن فردن تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن من حیث کل سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل جانا کہ میرے معروضات کو ملاحظہ کر سکیں. میں شکر گزار ہوں اپنے والنٹیئرز کا، جو کہ میں نے دیکھا ظاہر ہے کہ میرے تجربے میں، خاص طور پر پہلے عشرے کے اس تجربے سے جو میں گزرا ہوں، اس میں میں انتہائی خلوص کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فرائض منصبی ان کے تھے انہوں نے بحسن و خوبی ادا کیے، اور پروردگار علی اعلی ان کے مساعی کو مشکور فرمائے. ہم ان کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے مجمع کو انتہائی منظم طریقے سے ان انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ کہ جو ان میں موجود ہیں انہوں نے حق ادا کیا ہے. یہ کہنا ضروری ہے اس لیے نہیں کہ میں کوئی اپنے وقت میں کوئی وقت لے رہا ہوں، لیکن یہ میرا فرض ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک شکریہ تو آپ کے صدر محترم نے ادا کیا، ایک آپ کے مکھی صاحب نے ادا کیا، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے جذبات کو جو ان سے متعلق ہیں ان کو بیان کروں. اس لیے کہ نہیں معلوم یہ پھر موقع کب ملتا ہے، مگر حقدار کو اگر اس کا حق پہنچ جائے، اسی کے لیے تو ساری زندگی میں ہم لڑتے ہیں. یہی تو ہمارا موقف ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے، اور کوئی بات نہیں ہے. مجلس عزائے حسین ہے، اور اس لفظ سے اور اس تصور سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. ساتھ ساتھ میں ایک بہت بڑی آڈینس ہے، میں ظاہر ہے کہ براہ راست تو کسی کو بھی نہیں جانتا، مگر ہماری بہنیں جو مسلسل یہاں آتی رہی ہیں اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی ہیں، دیکھیے اپنے گھر کے اوقات میں سے وقت نکالنا، اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنا، اس کے بعد مجلس کا حصہ بننا، پھر اس کے بعد بچوں کے تعلق سے متفکر رہنا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ میں ایک ایک بہن کا، ایک ایک میری مومنہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ زحمت فرمائی، وہ مجھے سن رہی تھیں یا وہ انگریزی زبان میں ہونے والے تذکرے کو سن رہی تھیں۔ بات تو حسین ابن علی کی تھی، بات تو کسی اور کی نہیں تھی، پر وہ شکریہ کے لائق ہیں۔ ایک اہم کمپوننٹ ہے ہماری عزاداری کا، جس کو آپ نہیں معلوم کیوں آغاز میں نوحہ خان کہتے ہیں، آپ اسے ظاہر ہے کہ سوز خان کی اصطلاح سے یہاں یاد نہیں کرتے، مجھے نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کتنی اردو کی یعنی فہم یا تفہیم کا دخل ہے مجھے نہیں معلوم، مگر عموماً ہمارے پاس ذاکر اول کو سوز خان کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک اضافہ اور ہے، وہ یہ کہ اگر آپ سوز خان کہیں تو فبہا، وگرنہ وہ مرثیہ خان بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اصطلاح آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے، لیکن نوحہ خان کی اصطلاح ہمارے پاس سب کانٹیننٹ میں جب مجلس مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ماتمداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں مظلوم کربلا کے تعلق سے اپنے جذبات عقیدت کو بیان کرنے والے کا نام نوحہ خان ہے۔ بہرحال وہ سلام خان ہوں، وہ سوز خان ہوں، وہ مرثیہ خان ہوں، وہ نوحہ خان ہوں، اور ان سب سے پہلے وہ قرآن خان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں انتہائی متاثر ہوں۔ میں یعنی کسی ایک بچے کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نے مستقلاً، الا یہ کہ شاید آج کی تلاوت رہ گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، ظاہر ہے کہ آنے میں تاخیر ہوئی، مگر میں نے کلاً جتنے دن آیا ہوں میں نے یہاں پہ تلاوت اس انداز سے کہ ہمارے قرآن خان میرے بچے جو مسلسل قرآن خانی کرتے رہے، انتہائی متاثر ہوں۔ اس میں ظاہر پورا کریڈٹ جاتا ہے ان سرپرستوں کو کہ جنہوں نے قرآن کے تعلق سے اس صورت کو برقرار رکھا ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے اپنی نجی گفتگو میں کہا یہاں بیٹھ کر کہ یہ عجیب المیہ ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پر یعنی فقہ جعفری میں جو زندہ ہیں، ایک عجیب المیہ ہے کہ ہم اچھا قاری پروڈیوس نہ کر سکے، یہ ایک المیہ ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، خدا کے لیے میرے جملوں کو اتنا ہی رکھیے گا بعد میں جانے کے بعد جتنا میں نے کہا ہے، اس میں اضافہ مت کیجیے گا، اور اگر اضافہ کرنا ہے تو تھرو پراپر چینل آ جائیے، پوچھ لیجئے کہ کیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے۔ یہاں اگر فقہ جعفری کا تذکرہ کر رہا ہوں تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بمقابلہ فقہ حنفی، یہاں پر ہمارے پاس پروڈیوسرز یوں سمجھیے کہ نہیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے کہ وہ بچے پروڈیوس کیے جائیں کہ جو آگے بڑھ کے قاری ہوں۔ شاید اس میں ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ یعنی مادی دنیا میں جینے کے لیے کیا یہ کافی ہے، اب یہ بڑی ایک طولانی بحث ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اپنی آمدنی کا دار و مدار اگر کوئی بچہ یہ سمجھ کے کہ میں قرآن خان بن جاؤں گا اور یہ میری کل آمدنی کا ذریعہ ہوگا، یہ تو وہ ناممکن ہے، لیکن اس میں ثواب کے پہلو کو اور اس میں نجات کے پہلو کو اگر یہ سب شامل رکھیں آپ اپنے سامنے، تو آپ یقین جانیے بڑی بہترین کوشش آپ کا ادارہ کر رہا ہے۔ وہ مدرسے کے لوگ ہوں، وہ آپ کے یوں سمجھیے کہ تربیت کرنے والے ہوں، وہ گھر میں مائیں ہوں یا بچوں کے باپ ہوں، جو بھی اس میں یعنی سمجھیے کہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ تو یہ میرے لیے یہ دل کی آواز تھی جو مجھے اب آپ تک پہنچانی تھی، ظاہر ہے کہ یہ میں نے پہنچا دی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے میں پوری طرح سے واقف نہیں ہوں، مگر اب وہ بات میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت اضافی کلمات کہے میرے لیے. میں اس قابل نہیں تھا اور میں قطعاً اس قابل نہیں ہوں. میں طالب علم ہوں, بہت ادنا سا طالب علم ہوں. بس آپ کو معلوم ہے آنر کیا ہے؟ آنر یہ ہے کہ در سید الشہداء سے وابستہ ہوں. بس یہ آنر ہے میرا. مجھے اس سے زیادہ آنر نہ میں کلیم کرتا ہوں نہ اس سے زیادہ میرا دعویٰ ہے. ہاں, جب میرے پدر گرامی حضرت علامہ رشید تراوی آل اللہ مقامہ کا تذکرہ آتا ہے, جس کو کہ آپ یعنی سمجھیے کہ اس تذکرے سے آپ بخوبی واقف ہیں, یعنی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو میری پیدائش سے پہلے سے میرے والد سے واقف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کل کی بات ہے, میری پیدائش سے بہت پہلے سے واقف ہیں. یہاں اس مجمع میں ایسے بھی ہیں جو 40 سے میرے والد سے واقف ہیں. 40 یعنی 40 کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کی عمر شاید بمشکل تمام اگر میں آپ سے کہوں 35 برس کی ان کی عمر ہوگی, اس وقت سے واقف. اب ان کو گزرے ہوئے خود یوں سمجھیے کہ ہم 38 سال ہو چکے ہیں, تو اس سے اندازہ کیجئے کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں. یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک نسبت تو اپنے مقام پر ہے بے شک, مگر آپ یہ بات یاد رکھیے, اس ممبر کو میں درمیان میں رکھ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ کہیں ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جو کچھ آج میں ہوں وہ میرے والد کی تربیت کا نتیجہ ہے, یہ میری والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو میں آپ کے درمیان ہوں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں تو اس فقرے کا میں ذمہ دار ہوں, کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ فقر اس ماں کو کرنا چاہیے کہ جس نے ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز کو آپ کے حوالے کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی آپ کے لیے تمانیت قلب میسر ہے تو فبہا, وگرنہ دعاؤں میں یاد کرتے رہیے, علم اضافے کی دعا فرماتے رہیے, پروردگار کے فضل کے تعلق سے گفتگو کرتے رہیے. علامہ صاحب آل اللہ مقامہ کا طریقہ کار اپنی نجی زندگی میں فقط ہدایت دینے تک کا تھا, اس لیے کہ وہ انتہائی مصروف اپنے زمانے کے خطیب رہے ہیں اور ظاہر خطیب عالم اسلام کے طور پر آپ انہیں جانتے ہیں. یہ ایک بہت تھوڑی سی بات اپنے متعلق کی ہے, خدا گواہ آج تک میں نے کبھی یہ گفتگو ممبر سے نہیں کی, مگر دل چاہا کہ آپ کے حوالے کچھ اپنی بات کر دوں. اب رہ گئی بات ہمارے, اب ان کو کاکا جی کہتے ہیں, میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ میں نک نیمز میں ذرا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا ویک پاتا ہوں. میں کہتا ہوں جو نام, آپ کا نام قمر الدین, تو اب یہ دیکھیے اتنا خوبصورت نام کہ جہاں جو دین کا قمر ہو, یعنی ایسی بات ہے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے, اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارے پاس کہا یہ جاتا ہے, ہمارے سب کانٹیننٹ کا طریقہ یہ, اصل نام سے پکارو تاکہ اس نام کے اثرات اس بچے پر مرتب ہوں. اب کاکا جی اگر آپ پکاریں گے تو مجھے معلوم نہیں اس کے اثرات کیا ہیں, تاریخی اثرات کیا ہیں مجھے نہیں معلوم. بہرحال موجود ہیں, پروردگار ان کی حیات میں طول عطا فرمائے, ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. ہمارے بشیر بھائی یہاں تشریف فرما ہے, بڑے قابل آدمی ہیں, بہت ہی انہوں نے لیاقت کا ثبوت دیا ہے. حبیب صاحب یہاں تشریف فرما ہے, انتہائی یعنی اس میں دقت نگاہ کے ساتھ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. ریاض میر علی صاحب کا نام اس لیے لینا ضروری ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ نے بھی لیا. مجھے یہاں تک پہنچانے والے یہ ہیں, اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہیں معلوم یہ دروازے مجھ پر کھلتے بھی کہ نہ کھلتے, مگر میں نے یہ کہا ہے, ان سے کہا ہے, آج کہہ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور ادارے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے بلانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں, اطمینان سے بلائیں. جب آپ بلانا چاہیں بلائیں, مجھے کوئی فوری طور پر ایسی کوئی چیز نہیں جس کے نتیجے میں میرے کوئی اثرات میں استعمال کر کے کہوں کہ اب آپ نہیں, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے, دیکھیے میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے بچے ہر ذاکر کو سنیں, ہر اوریٹر کو سنیں اور ہر بولنے والے کو سنیں, تاکہ انہیں پتا چلے اور یہ وہ تمیز کر سکیں کہ کہاں پر اور کس مقام پر ان تک اشیاء پہنچتی ہیں, کہاں پر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ چیزوں کو قبول کر سکیں. اس لیے کہ یہ بڑی ہی اہم بات ہے, یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ جہاں کہنے والے یہ کہتے تھے فلاں ممبر سے 25 سال سے گفتگو ہو رہی ہے, فلاں ممبر سے 40 سال سے, یعنی ایک ذاکر سب کانٹیننٹ میں 25 برس, تیس برس پینتیس برس خود میرے قبلہ گاہی کی میں بات بتاؤں آپ سے کہ انہوں نے جب کبھی گفتگو کی ہے ممبروں سے تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دو سال کی گفتگو ہے، نہیں، مسلسل نشتر پارک اگر پڑھنا ہے تو مسلسل نشتر پارک پڑھنا ہے، خالد بن احول پڑھنا ہے تو مسلسل خالد بن احول پڑھنا ہے، حسینیہ ایرانیان، انجمن حسینیہ ایرانیان یا بڑا امام باڑا کھارا در مثلا، یہ برسہ برس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کا ثمر ہے کہ آج جب شیعہ سب کانٹیننٹ سے ٹریول کرتا ہے اور وہ کبھی امریکہ کبھی افریقہ کبھی یورپ پہنچتا ہے تو وہ ان کے یوں سمجھے اثرات کو لے کر چلتا ہے، مگر زمانہ بہت تیزی سے بدل گیا، آپ کے پاس چوائسز بڑھ گئی ہیں، لہذا ان چوائسز کو عقلانی طور پر اویل کرتے ہوئے اپنی جنریشن کے لیے جو بہتر ہے اس کو پک اینڈ چوز کریں، کسی کے لیے ناراحتی نہ ہو، کسی کے لیے تکلیف نہ ہو، کسی کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس میں وہ یہ محسوس کرے کہ اس میں اس کی توہین ہو گئی، ایسا نہ کریں، انتہائی دیانت کے ساتھ ان کاموں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ شکر گزار ہوں ادارے کا انہوں نے مجھے بلایا، شکر گزار ہوں ادارے کا انہوں نے میری فکر پر بھروسہ کیا، شکر گزار ہوں ادارے کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ جیسے انتہائی عاقل افراد سے گفتگو کا شرف حاصل کر سکوں۔ اس میں ایک جو میری طرف سے یوں سمجھیے کہ ایک فکر ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے تھوڑا سا ایک دو منٹ لوں گا زبان کے تعلق سے، اس لیے نہیں کہ آپ بہتر نہیں جانتے، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے آپ کے اداروں کو اب طے کر لینا چاہیے کہ اردو کو آپ کیا مقام دینا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے یہ ساری فروٹ لیس ایکسرسائز ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر یہ طے ہو جائے کسی بھی سطح پر، اب وہ بورڈ کی سطح ہو، ٹرسٹ کی سطح ہو، آپ کی عالمینی کوئی سطح ہے، مجھے نہیں معلوم یہ امبریلا آرگنائزیشن کس طرح سے اس کا یعنی چارٹ کا فلو ہے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ طے کریں اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کے طے کریں زبان کے تعلق سے، وگرنہ اضافی طور پہ بھرتی کے طور پہ اگر اردو کو چلانا چاہتے ہیں تو اردو کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ کا اپنا موقف واضح نہ ہو جائے کہ آپ زبان سے خود کتنے سنجیدہ ہیں۔ اگر آپ خود زبان سے سنجیدہ نہیں ہیں تو اس کو ایسی ایکسرسائز نہ رکھیں یا ایسی ایکسرسائز نہ بنائیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ دس دن کے لیے ہم یہ کرتے ہیں یا چالیس دن کے لیے ہم یہ کرتے ہیں یا دو مہینے آٹھ دن کے لیے کرتے ہیں اور پیچھے کراہیت چل رہی ہو، پیچھے اکراہ چل رہا ہو، پیچھے زبردستی محسوس ہو رہی ہو، پیچھے خامخواہ کا پریشر آپ لے رہے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے تو کر رہے ہیں، نہیں، بحسن و خوبی خوش اسلوبی کے ساتھ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کریں۔ اب اس کی میکینکس کو ڈسکس اگر کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، کانفرنس بلائیے، سمپوزیم بلائیے، سیمینار کو طلب کیجئے، اس میں آپ انڈیویجول یا کلیکٹو پارٹیسپیشن مانگیے، زبان پر بحث کیجئے، زبان پر فقط لنگوسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بحث نہ کیجئے، زبان جو سرمایہ آپ کو دے رہی ہے اس تعلق سے بحث کیجئے، زبان نے آج تک آپ کو کیا دیا اس تعلق سے بحث کیجئے، اس کے بعد بتائیے کہ اس زبان کی کوئی یوٹیلیٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، وگرنہ خام خام اردو آپ کا احسان نہیں چاہتی، اردو یہ نہیں چاہتی کہ آپ اس پر احسان کریں، اردو کا احسان ہم پر ہے، ہم اردو پر احسان نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی کسی تقریر میں یہاں پہ کہا ہے اور بہت اہم بات میں نے کہی ہے کہ گنگ زبانیں ہوتی ہیں، زبانیں مفلوج ہوتی ہیں، زبان ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جب تک کہ آپ عوامل کو یعنی ایلیمنٹس کو داخل نہ کریں وہ زبانیں نہیں بولتی۔ اس لیے اردو کے لیے خلاصتاً میں نے کہا تھا کربلا نے وہ آہنگ دیا، وہ انداز دیا، وہ لباس دیا، وہ تیر دیا، وہ طریقہ دیا، وہ سلیقہ دیا، جس کے نتیجے میں آج آپ مجھے اس ممبر پر دیکھ رہے ہیں، وگرنہ اردو زبان سے واقفیت کے نتیجے میں فقط تاریخ پڑھتے چلے جائیے، فقط جغرافیہ بتاتے چلے جائیے، کوئی ایسی صورت قائم ہونے والی نہیں ہے جو استفادے کے قابل ہو۔ لہذا میں آپ سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خلوص کے ساتھ اور تہے دل سے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس زبان کے فیوچر کو اپنے ماحول میں ڈسکس کرنے کے بعد اس کو پلیس کیجئے کہ ہمیں کتنی، کہاں تک، کب تک،
کس حد تک ضرورت ہے. اب اس کی میکینکس کے میں جیسے میں نے عرض کہا کہ آپ ایکسپرٹس کو بلائیے, لیکن بنیادی بات یاد رکھیے, جو بھی میکینکس آپ ڈیوائس کریں اس میں ایک چیز کو پیش نظر رکھیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ اردو سے کربلا کے تعلق کو ختم کر کے اپنے سینٹر میں اردو کو پڑھانے یا اس کی ترویج کرنے یا اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اردو پڑھائیں, لیکن آپ پر یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ اردو کو کربلا کے تناظر میں ضرور پڑھائیں. یہ میری باتوں کو ذرا سا محسوس کر لیجئے, اس لیے کہ یہ موقع نہیں آئے گا, یہ پھر نہیں آئے گا. یہ تقریر کو دوہرا کے سننے میں آپ کو زیادہ لطف آئے گا, خاص طور پر مینجمنٹ کو سننے میں لطف آئے گا کہ میں نے کچھ راہیں اس میں رکھی ہیں, ان راہوں کو دیکھیں. یہاں بات حروف تہجی کی نہیں ہے, یہاں پہ بات گفتگو لفظوں کو جوڑنے کی نہیں ہے, یہاں پہ جملوں کو بنانے کی نہیں ہے, یہاں مضمون کو لکھنے کی نہیں ہے. میں کیا کروں کربلا میں؟ اگر آپ آج تلاش کریں زبانوں میں جا کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کربلا ہم تک بواسطہ انیس پہنچی ہے, بواسطہ دبیر پہنچی ہے, بواسطہ میر و غالب پہنچی ہے, بواسطہ اقبال و جوش پہنچی ہے. آپ زبان کا انکار نہیں کریں گے, آپ ان سب ہستیوں کا انکار کر دیں گے اگر آپ اردو زبان سے اپنے تعلق کو ختم کر دیں گے. لہذا میری گزارشات ہیں یہ, آج دل کی بات کرنا کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک اطمینان یہ بھی ہوتا ہے کہ اور کیا کر لیں گے آپ, اگر میں آج یہ بات اگر ہاں تیسرے دن یہ بات کرتا تو آپ ظاہر ہے کچھ کہنے کے موقف میں ہوتے. اب تو میں کل صبح جا رہا ہوں انشاءاللہ, آپ کی جیسے مرضی اس بات کو لیجئے, مگر اس میں میرے گڈ فیتھ کو آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی بات یعنی میں نے خدا نخواستہ کوئی بات محسوس نہیں کی ہے, مگر سینٹرز کے تعلق سے میں یہ دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ مسئلہ آپ کا بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ اب میں ٹورانٹو جا رہا ہوں, یہ مسئلہ وہاں بھی, وہاں سے میں ہیوسٹن چلا جاؤں گا, یہ مسئلہ وہاں بھی ہے. اب جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں آپ کو اور حیرانی ہوگی, کراچی جا رہا ہوں یہ مسئلہ وہاں بھی پیدا ہو گیا. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی, کراچی میں تو اردو بولی جاتی ہے, تو یہ اردو بولنے والی جگہ پہ اردو مسئلہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے تربیت میں کمی. زبان بھی ایک تربیت چاہتی ہے, اگر آپ زبان کے تعلق سے تربیت دینے پر آمادہ نہیں ہے تو زبان اپنا اثر و نفوذ کھو دے گی. یہ میری عرض ہے, اس کو سن لیجئے, یہ گزارشات ہیں ان کو سن لیجئے, جان لیجئے میں آپ سے کیا کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اردو ورلڈ وائڈ گلابی ہو کے رہ گئی ہے. یہ اصطلاح ہے, یہ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی اگر آپ نے کبھی نویں جماعت کا امتحان پاکستان میں دیا ہو, دسویں جماعت کا دیا ہو. تو ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک تو اردو ایڈوانس ہوتی ہے, ایک اردو جس کو آپ بیسکس کہتے ہیں وہ گلابی کے نام سے, یعنی کہ وہ پنک کا مطلب نہیں ہے گلابی یہاں پہ, لیکن آپ یو نو یہ تو مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو میں کوئی گلاب کے کلر بتا رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ گلابی کا مطلب بڑی بیسک سی, مطلب کام چلانے والی زبان جو آپ کے یوں سمجھیے کہ زندگی کے تعلق سے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے. ہمیں یہ اردو نہیں چاہیے. دیکھیے آج آپ کے پاس میں یہاں پہ یہ میرا جو بھی دن ہے تیرہواں دن ہے شاید میں سمجھ رہا ہوں, یہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے پاس سب عزاداری میں نوحہ, سوز, سلام, مرثیہ یہ سب اردو میں ادا کیا گیا ہے. پڑھا کس میں گیا ہے میں اس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوں, پڑھا تو آپ نے رومن میں, لیکن دلچسپی میری یہ ہے کہ ادا آپ نے اردو میں کیا. کیا کیا اب بہت اہم فکری سوال ہے, کیا 50 سال, ظاہر ہے کہ آپ کو یہاں پہ آ کے 50 سال ہو گئے کم از کم, اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں آپ تو کہیں گے ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو 50-50 سال سے یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہیں, کیا 50 سال یہاں رہتے ہوئے کوئی ایسی کوشش جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ بھئی ہم نے سوز کو, سلام کو, مرثیے کو, نوحے کو انگریزی میں ہم نے ایک ڈھال دے دی ہے اور انگریزی کا ہم نے اسے لبادہ اڑا دیا ہے اور ہم نے اس کو انگریزی بیان کیا. ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے, قطن اس کو یہ نہ سمجھے نہیں ہوا, لیکن کیا وہ اس قابل ہے کہ جس کو آپ اپنی اہم ترین تاریخوں میں آپ بیان کر سکیں اور مجمع کو ایموٹیو انداز سے انوالو کر سکیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اب تک تو نہ کر سکے, اب تک تو نہ کر سکے اس لیے کہ ہماری زندگی میں موت و حیات کا جو تصور ہے وہ یہاں رہنے والے کے موت و حیات کے تصور سے انتہائی مختلف ہے. بنیادی ویلیوز ہماری انتہائی مختلف ہیں. جب ویلیوز مختلف ہیں تو اس کے جتنے ڈیریویٹوز ہیں وہ سب مختلف ہوں گے, ان میں اختلاف ہوگا. جب ان میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہی زبان جو ان ایموٹیو فیلنگز کو سپورٹ کرتی ہے وہ سپورٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی. لہذا اس زبان کی تفہیم بہت ضروری ہے. زبان پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ آثار جو کربلا کے تعلق سے زبان میں ہیں وہ محفوظ رہ جائیں. میرا ایجنڈا یہ نہیں ہے, میرا مقصد یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کسی ایسی یوں سمجھیے کہ میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کروں جس میں کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان بچ. آپ کا تعلق نہیں ہے اردو کو بچانا, آپ اس سرمایے کو بچائیے جو کربلا کے تعلق سے اردو میں محفوظ ہے. یہ فرض اگر آپ نے ادا کر دیا, یقین جانیے آپ سرخرو ہو جائیں گے, دین میں بھی سرخرو ہو جائیں گے, دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. اور یہی تو میرا موضوع ہے کہ نہ قول میں تضاد ہو نہ فعل میں تضاد ہو. جو قول ہو اس کے مطابق فعل ہو, جو فعل ہو وہ قول کے مطابق ہو. اسی لیے جاتے جاتے دنیا سے گزرتے ہوئے امیر المومنین نے جب اپنے وصیت نامے کو حسنین علیہم السلام کے علیہما سلام کے حوالے کیا, تو آپ کو معلوم ہے کیا, یہی کہا دیکھو میں تم کو سب سے پہلی وصیت کر رہا ہوں, اوصی کما بتقوی اللہ. سب سے پہلی بات تم دونوں کو یہ ہے کہ خوف خدا کو اپنے دل میں جگہ دینا, اس کے بغیر نہیں. تو بنیادی مسئلہ کیا ہے, کل آپ کو اگر آپ کو یاد ہے ایک پانچ روز پہلے میں نے کہا تھا فرات کے کنارے کھڑے ہو کے سرکار سید الشہداء نے کچھ باتیں کی ہیں. اس میں کہا تھا تزودو, جمع کر لو, اس دنیا میں جمع کر لو. کیا کیا؟ ان زاد الخیر تقوی, کہا زاد خیر جو ہے اس دنیا میں وہ ہے تقوی. دنیا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جمع آوری ممکن ہے, مگر کس شے کی, یہ تو سنو, وہ شے مال و متا نہیں ہے, وہ شے تقوی ہے, اس کو جمع کرو, یعنی خوف خدا. بھئی یہی تو خوف خدا اختیار کرنا ہے. قیامت میں خوف خدا کو کوئی تصور آپ نے قرآن میں پڑھا ہے؟ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ خوف خدا کا ایک تصور ہے جو کہ قرآن میں ہے, جو کہ بڑا گھب جسے بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے ہمیں, اس دنیا میں اختیار کرنا ہے تاکہ وہاں بے خوف ہو جاؤ. اب یہاں بے خوفی کا مطلب بغاوت نہیں ہے, بے خوفی کا مطلب اللہ اللہ ہی ہے, تقوی تقوی ہی ہے, مگر نتیجہ ہے اس خوف خدا کا, نتیجہ ہے عقبہ, جس کو آپ عاقبت کہتے ہیں. تو اسی کما بتقوی اللہ. اور پھر دیکھو, یاد رکھو یہ اہم ترین بات ہے جس کو کہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, جہاں فرمایا اللہ تبغی الدنیا ان بغت کما. اگر ایک بات کو حسنین سے کہا, مگر قیامت تک کے لیے بات ہے, خود ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھو دنیا کے خواہش مند نہ ہونا, اور اس کے ساتھ یہی نہیں ہے, گرچہ دنیا تمہارے پیچھے لگی رہے. دیکھیں کتنا ایک اہم مسئلہ ہے یہ, دنیا کے طلبگار نہ ہونا, گرچہ دنیا تمہاری طلبگار رہے. دنیا کو مانگتے نہ پھرنا جبکہ دنیا تمہیں مانگتی پھر رہی ہو. کتنی اہم بات ہے. دیکھیے میرے عنوان کا اگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہے نتیجہ, یہ ہے خلاصہ. منع کسی نے نہیں کیا دنیا میں رہنے سے, منع کسی نے نہیں کیا لذات دنیا کے تعلق سے, منع کسی نے نہیں کیا نعمات دنیا کے تعلق سے, لیکن ایک آپ کو طریقہ بتایا گیا, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھو خواہش کے نتیجے میں دنیا نہیں ہو, تمنا کے نتیجے میں دنیا نہ ہو, آرزو کے نتیجے میں دنیا نہ ہو, امید کے نتیجے میں دنیا نہ ہو, رجا کے نتیجے میں دنیا نہ ہو. دنیا اتنی ہو کہ جس کے نتیجے میں تم اپنے شب و روز گزار سکو, اس سے زیادہ دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے. خواہش مند نہ ہونا, یہ مل جاتا, یہ لے لیتا, یہ حاصل کر لیتا, یہاں تک پہنچ جاتا. خواہش نہ کرو, خواہش نہ کرو. حقدار ہوگے تو حق تم تک پہنچ جائے گا, حقدار ہوگے تو حق تم تک پہنچ جائے گا. اس میں خواہش اور تمنا میں نہ الجھو. اور پھر فقط یہی نہیں, بلکہ دیکھو نہ خواہش مند ہونا, اور نہ ہی یہ دنیا تمہاری خواہش کرے.
تو اس کو قبول کر لینا، اس لیے کہ ایک مرتبہ قبول کرو گے تو پھر اپنے راستے پر یہ دنیا تمہیں لے کر چلے گی، اور جہاں یہ دنیا تمہیں اپنے راستے پر لے کے چلے تو پھر اس کا مطلب تم دنیا کے ہو گئے، دنیا کے حوالے تم نے اپنے آپ کو کر دیا. اور پھر اللہ تعصف علی شیء منہا زوی عنکما، اور کبھی افسوس نہ کرنا، کبھی کف ملامت نہ ملنا، کبھی تعصف کا اظہار نہ کرنا، کبھی دنیا کے تعلق سے روتے ہوئے نظر نہیں آنا اگر تم سے دنیا کو روک لیا جائے. خواہش نہ کرنا، یہ تمہاری خواہش کرے اس کی خواہش کو مکمل نہ کرنا، پورا نہ کرنا. اور اگر اس دنیا سے تعلق رکھنے والی کسی نعمت کو تم سے روک لیا جائے، تم سے روک لیا جائے، اب یہاں روکنے والا کون ہے؟ ظاہر اللہ تو نہیں روک رہا، اللہ تو دے رہا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اقتدار پر، اور آنے کے بعد چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں، اور جب روکتے ہیں تو یہ سمجھ کے روکتے ہیں ایسے ہی تو ہم دے رہے ہیں، جبکہ اس کا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کی نسبت ہی ان سے کوئی نہیں بنتی، ان کا ان سے کوئی سلسلہ ہی نہیں ملتا، تو وہ روکتے ہیں. تمہارا کام کفے افسوس نہ ملنا، تم کہیں افسوس کا اظہار نہ کر دینا. اور اس کے بعد دو جملے اور ہیں، وَقُولَا لِلْحَقْ وَعْمَلَا لِلْعَجْرَ. بڑی اہم بات ہے، قول اور فعل کی گفتگو ہے. دیکھو، یاد رکھو، کلام تمہارا اگر ہو تو وہ حق پر ہو، مبنی بحق ہو، عین حق ہو، حق کے نتیجے میں ہو. اور جب قول تمہارا حق پر ہوگا تو اب یاد رکھو، جو عمل ہے نا، دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، زیادہ راہ ہے دنیا، جمع کرنا ہے چیزوں کو، عمل تمہارا کاہے کے لیے ہو؟ قول حق کے لیے، عمل ثواب حاصل کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. وعملا للاجر، عمل کرنا تم دونوں ثواب کمانے کے لیے، یعنی قدم اٹھے، قدم اٹھے تو وہ ثواب کے لیے، اور وہ باعث ثواب ہو جائے. ایسا نہیں کہ آپ نے یہاں تک کا سفر کیا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ثواب ہے، مگر کل جب صبح آپ دفتر جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ثواب کا کیا اس میں تعلق کیا ہے ثواب کا؟ نہیں، مومن کی زندگی میں اس کا روزگار بھی ثواب ہے. قدم نکلا گھر سے، اب وہ ثواب کمانے پر آمادہ ہو گیا، بشرتے کے، بشرتے کے اس میں دنیا کو منہا کر دو، بشرتے کے دنیا کو منہا کر دو. میں بہت اہم بات کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، یعنی اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس قول کی روشنی میں کہ کوئی آپ کا عمل عبث ہو، بیکار ہو، بلا وجہ ہو، اہمیت کے قابل نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اب آپ کی صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک ہر ہر عمل آپ کا باعث ثواب ہو، وہ حصول ثواب کے لیے ہو، اجر میں ثواب ہی ثواب ہو. اور آپ یہ محسوس کریں کہ جو کچھ بھی اب ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، یہی تو تعریف ہے نا، اور کیا تعریف ہے، یہی تو تعریف ہے. خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ کا دماغ جہاں جہاں جا رہا ہے، وہاں خدا کی قسم کوئی اور نگاہوں کا مرکز بن ہی نہیں سکتا سوا محمد اور آل محمد کے. یہ عجیب بات. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر کہا، دیکھو اوسی کما. اب یہ اگر کبھی رمضان میں موقع ملے تو اس وصیت کو میں پڑھوں اور اس کی وضاحت کروں کہ اس میں امکانات کیا کچھ ہیں ہمارے لیے. میں نے عرض کیا ہے، وصیت والدین کی طرف سے جب ہو جائے، جس کا کہ اولاً میں نے تذکرہ کیا بارگاہ قدرت نے وصیت کی، اس کے بعد والدین وصیت کریں، تو وصیت کے معنی تاکید، تاکید کا مطلب وہ بات جس پر عمل کرنا لازم ہو. لفظ واجب، غیر واجب، مستحب، میں فقی نہیں ہوں، تو مجھ سے یہ نہ سننے کی کوشش کریں، اپنے فقی سے رجوع کریں اس تعلق سے کہ وصیت پر عمل کرنے کے متعلق فقہ کیا کہتی ہے، تو آپ خود جواب پا جائیں گے. امیر المومنین اگر تاکید کریں، پھر یہ تاکید کہاں تک، کہاں تک تاکید ہے؟ بچوں تک نہیں، اسی کو ماں.
و جمیع ولدی و اہلی و من بلغ کتابی. یہ وصیت رکی تھوڑی، یہ وصیت رکی تو نہیں ہے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اپنے کنبے کو وصیت کرتا ہوں، اور یہ وصیت جہاں جہاں پہنچ رہی ہے اس سب کو میں وصیت کر رہا ہوں. یہ امیر المومنین ہیں. یہ ہم اپنے عقائد میں مار کے دفن کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ عقیدہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے. آپ سمجھیں، ہمارے پاس یہ موت، مفقود ہو جانا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، گزر گیا، ختم ہو گیا، تو ایسا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ جس کے باپ مر گیا ہو وہ ختم، جس کی ماں مر چکی ہو وہ ختم، اب کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ شرافت کا تقاضا نہیں ہوتا، یہ شرافت کا تقاضا نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ دیکھو، تم تک، اہل تک، کنبے تک، اور جہاں جہاں تک یہ میری، میرا لکھا، میرا نوشتہ پہنچ رہا ہے، سب کو تقوی کی وصیت کر رہا ہوں. بتقوی اللہ، خوف خدا اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو. اور یہی نہیں بلکہ نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. دیکھو، اپنے امور کو درست کر لو، اپنے امور کی تنظیم کر لو، اپنے امور پر نگاہ دوڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جینے کے سامان میں نظم و نسق نہ ہو، تمہاری رہنے کی زندگی جو تم جی رہے ہو وہ بے ربط اور بے نظم نہ ہو. اور پھر صلاح ذات بینکم، آپس کے اختلافات کو بھلا دو. کتنی اہم بات ہے. آج مبتلا ہیں اس مرض میں، ہم مبتلا ہیں، ہم اختلاف کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم دشمنی مول کے خوش ہوتے ہیں. اور وصیت کر رہا ہے کرنے والا، وصلاح ذات بینکم، اصلاح کرو اپنے امور کی. اختلاف ہے تو اس کو بھلا دو، اختلافات کو رفع کر دو، دشمنیوں کو ختم کر دو. کیوں؟ انی سمعت جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یقول. صلاح ذات بین افضل من عامت الصوم والصلاۃ. یہ آپس کی رنجشوں کو دور کرنا، میں نے تمہارے جد سے سنا ہے، تمہارے جد سے سنا ہے کہ آپس کی رنجشیں، نفرتیں، بغض، عداوت، حسد، کینہ، یہ جو آپس میں ہے نا، لیک پولنگ کرنا، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو گھسیٹ لینا، وہ آگے کیوں پہنچ گیا، اس پہ تکلیف میں مبتلا ہو جانا، ان ساری چیزوں کو ختم کر دو. میں نے سنا ہے تمہارے جد سے، میں نے سنا ہے. علی اگر سنے، پہلی تقریر آپ کو یاد ہے، پہلی تقریر یاد ہے کہ شیطان کے رونے کو سنا تھا تو کہا تھا وہی تو سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں. تو اب اگر علی سنے اور منتقل کرے کہ دیکھو، عام صوم و صلات سے افضل ہے نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے، دشمنیاں دل میں رکھ کے، کینہ دل میں رکھ کے، حسد دل میں رکھ کے، بغض دل میں رکھ کے، پھر ایک اور نماز، اور دو نمازوں میں پھر یہی سب کچھ، اس کے درمیان یہی سب کچھ، پھر مغرب کا وقت آ گیا. اب مغرب اور عشاء ختم ہوئی تو فجر تک پھر وہی کچھ. اب اگر اس طرح سے 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو فرمانے والا فرما کے جا چکا کیا کہ دیکھو، عام صوم و صلات سے بہتر ہے آپس میں صلح صفائی کرا دو، آپس میں معاملات کو درست کرا دو. کہیں کوئی تکلیف دیکھتے ہو نا، اس کو پیچ اپ کر دو، اس کو لنگر آن مت کرو، اس کو کیری آن مت کرو، اس کو آگے تک مت لے جاؤ. دیکھو، یاد رکھو، چشم پوشی اختیار کرو. یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ چاہیں تو سب کو گھسیٹ لیں آنے واحد میں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں. ہم کوئی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہیں ہم، لیکن آپ تمنائے شفاعت میں یہاں آئے ہیں. اور کیا ہے، آپ اپنی عبادت کے زور پہ یہاں بیٹھے ہیں کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے میں اپنی عبادت کے زور پہ یہاں بیٹھا ہوں؟ میں نہیں نہیں تمنائے شفاعت، تمنائے شفاعت کہ مولا آقا قصور ہوا، تقصیر ہوئی، بس معاف آپ کرنے والے، معاف آپ کس لیے؟ قدرت آپ کو دی گئی ہے، معاف آپ کریں گے، معاف آپ کریں گے.
تو جہاں ان امور کو اس سطح پر جس میں دنیا بسانے کو کہا گیا ہے اگر اس طرح کی کوئی دنیا بس جائے تو آپ مجھے بتائیں. اب بات یہ ہے کہ یہ بیڑا اٹھانا اور یہ عزم کرنا کہ 7 ارب 7 بلین کی جو پاپولیشن ہے اس کو میں درست کرنے چلوں گا, تو یہ آپ سے کسی نے کہا نہیں ہے. یہ ہے آپ کی 7 بلین کی پاپولیشن جو یہاں بیٹھی ہے. یہ ہے بس, یہ 7 ارب ہیں آپ, یہ 7 ارب آپ ہیں. اپنے آپ کو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اور آپ سے نزدیک اور اس سے نزدیک اور اس سے نزدیک. اب آپ کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہوئی ایک ایسی کمپوزیشن جس کو کیمسٹری میں بھی دیکھا ہے, فزکس میں بھی دیکھا ہے, سب کچھ اسی طرح سے ہے, چیزوں سے چیزیں جڑتی چلی جائیں. بس آپ کا کام اتنا ہے, اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے بیڑا نہیں اٹھایا ہے امتوں کو صحیح کرنے کا. اپنے آپ کو درست کر لیجئے, دیکھنے والا خود درست ہو جائے گا. اتنا متاثر ہوگا, خدا شاہد ہے, اتنا متاثر ہوگا. ایک حسن خلق سوئے خلق نہیں, حسن خلق. ایک مرتبہ طے کریں سچ بولیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے, محبت کرنے لگیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سچ سے نفرت ہو جائے گی, آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے کہ خوف ہے آپ کو, اس خوف سے بلند ہو جائیے. آپ نے سچ بیان کیا, اب اس پہ اڑ جائیے, ڈر جائیے اور اپنے موقف کو تبدیل نہ کیجئے. یہی تو کام حسین ابن علی نے کیا. ایسا نہیں تھا کہ مدینے کا موقف کچھ اور تھا, مکے پہنچے تو کچھ اور موقف ہو گیا, منزل سالبیہ پہ آئے تو کچھ اور موقف ہوا, کہیں اور آگے بڑھ گئے تو ایک اور موقف. نہیں 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 نہیں, نہیں. ایسا نہیں ہے. جو موقف مدینے سے نکلتے ہوئے تھا, اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں, گزرتے ہوئے دنیا سے یہی موقف ہے کہ اصلاح امت پیش نظر ہے اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو صلاح ذات بینکم, اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے. اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو یقین جانیے میں انتہائی شارٹ کٹ آپ کو ایک ایسے نسخے کو جو تیر بہ ہدف ہے جو لگ جائے گا جا کے, ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ جو کارآمد ہے کہ اپنے معاملات کو درست کیجئے. پہلے میں نے گفتگو کی تھی اخلاقیات کی, بعد میں نے گفتگو کی ابلاغیات کی, آج آخری دن گفتگو کروں معاملات. ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ معاملے ہی کا سوال کیا جانے والا ہے. آپ سے کوئی فلسفیانہ گفتگو توحید پر ہونے والی نہیں ہے. آپ پر کوئی ایسی گفتگو, تم نے کیا پہچانا, تم نے کیا جانا, تم نے کیا سمجھا, بتاؤ انبیاء کی بعثت کی وجوہات کیا تھی, بتاؤ کہ توحید کے تعلق سے معاملات کیا تھے. نہیں, آپس کے معاملات کیا ہیں تمہارے, یہ بتاؤ. پڑوسی کے تعلق سے تمہارا معاملہ کیا تھا, ماں باپ کے تعلق سے تمہارا معاملہ کیا تھا, اولاد کے تعلق سے تمہارا معاملہ کیا تھا, بہن تھی اگر تو اس کے تعلق سے کیا معاملہ تھا, بھائی تھے اگر تو ان کے تعلق سے کیا معاملہ تھا, قصبے معاش کے تعلق سے تمہارا معاملہ کیا تھا. معاملات ہیں دنیا میں اور کچھ نہیں ہے, معاملات ہیں. اسی لیے کہا کہ دیکھو اس دنیا میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ, نہ اس دنیا سے الجھ جاؤ. دونوں صورتیں ہیں, نہ الجھاؤ نہ الجھ جاؤ, بین بین رہو. جتنی ضرورت ہے حسب ضرورت دنیا بساؤ, حسب ضرورت دنیا گزارو. یہ اہم ترین باتیں ہیں میں عرض کر رہا ہوں. اگر یہ صرف یقین جانیے, موٹیویشن جو ملتی ہے آپ کی ظاہر کے جو سننے کی حس ہے, جو سماعت کی طاقت ہے, اور پھر آسان گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے کم از کم اردو اس حد تک تو سمجھ میں آ جائے کہ آخری تقریر تو سمجھ میں آ جائے, ورنہ تو یہ کہیں گے کہ نہیں معلوم کیا 13 دن کی باتیں تھیں, سمجھ میں کچھ نہیں آئی. لہذا آخری دن کم از کم وہ کہتے ہیں کلیکٹو میموری میں سب سے آخر میں جو بات کہی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ رہ جاتی ہے دیر تک. تو شاید میں نے بھی اسی موقع کو استعمال کیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ میں آخری بات, آپ پہلی ساری باتیں اگر بھول بھی جائیں تو کم از کم یہ باتوں کو, چونکہ اس کا تعلق ہمارے آپ کے بود و باش سے ہے, رہن سہن سے ہے, ہمارے اپنے جینے مرنے کے طریقوں سے ہے, لہذا اس کو ذہن نشین کر لیجئے. اگر یہ ذہن نشین نہیں ہوگا یقین جانیے سمجھ میں بات نہیں آئے گی. معصوم کا قول ہے, یاد رکھنے کے قابل ہے, کہ دیکھو حرام علی قلوب ان تعرف الحلاوة الایمان حتی تزہد فی الدنیا.
یہ محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی اٹھا کے دیکھیے، باب ہے باب فی المذمت دنیا. ترجمہ آپ سننا چاہیں گے؟ ترجمہ ہے، حرام ہے دلوں پر ایمان کی مٹھاس جب تک کہ وہ دنیا سے بے رغبت نہ ہو جائے. یہ بالکل آخر کا کلام ہے، اس کے بعد مصائب میں چلا جاؤں گا. پھر ایک دفعہ سنیے، ترجمہ کو سن لیجئے. ایمان کی اپنی ایک حلاوت ہے، ایمان کی اپنی ایک شیرینی ہے، ایمان کا اپنا ایک مزاج ہے. بات میں بات آئی تو جلدی بتاؤں، کسی نے پانی کا مزہ پوچھا امام ششم سے تو کہا پانی کا مزہ، پانی کا مزہ زندگانی کا مزہ ہے. دنیا کتنی بحثیں کرتی ہیں کہ پانی کا مزہ کیا ہے، پانی کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. امام سے پوچھا ماسو کہا زندگی کا مزہ ہے، تم نے سنا نہیں وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ تو زندگی کا مزہ ہے. تو مزہ ہے، لذت ہے، دنیا میں ہے، ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. لیکن معصوم یہ کہے، محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اس حدیث کو رکھ دیا کہ دیکھو حرام ہے تمہارے دلوں پر کہ تم مستفید ہو سکو ایمان کی مٹھاس سے. ایمان میں جو حلاوت ہے، اس کا جو اپنا ایک ٹیسٹ ہے، تم واقف ہی نہیں. حرام ہے تمہارے دل پر، تمہارے دل پر، ایمان کا تعلق دل سے ہے، تمہارے دل پر، جب تک کہ تم دنیا سے بے رغبت نہ ہو جاؤ. تارک الدنیا نہیں کہا، دنیا چھوڑ دو نہیں ہے، دنیا کو طلاق دے دو والی کیفیت نہیں ہے آپ کے تعلق سے، وہ کچھ اور مرحلے ہیں، وہ کبھی اور بتاؤں گا. آپ کے تعلق سے نہ تارک ہونا ہے، نہ چھوڑ دینا ہے، نہ وڈرو کر لینا ہے اپنے آپ کو، نہ ہی اتنا انوالو کر لینا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ دنیا میں گرفتار ہو جائیں، نہیں. بے رغبتی، یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے، ترجمہ کرتے ہوئے کہ بے رغبتی اظہار میں ہو دنیا کے تعلق سے. یعنی اب اس کی ضد کیا ہے؟ رغبت. رغبت کا مطلب جہاں دل لگے، جہاں دل بسے، جہاں پہ کچھ اٹریکشن ہو جائے، ان سب سے اپنے آپ کو بلند کرو. تمہارے قلب پر ایمان کی حلاوت حرام رہے گی، حلاوت حرام رہے گی جب تک تمہارا دل دنیا میں لگا رہے گا. اب ہر آدمی کے لیے یہ قول معصوم کم از کم آج کی رات نہ سلانے کے لیے تو کافی ہے کہ اس پہ غور کریں، دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے. آپ سے دنیا کو نہیں چھینا، آپ سے دنیا، میں نے ایک جد کا قول پڑھا، ظاہر ہے امیر المومنین کا، ایک امام ششم کا قول پڑھ رہا ہوں، دونوں میں یہی تو ہے تاثر کہ خواہش مند نہ ہونا، نہ اس کی خواہش کے پیچھے چل پڑنا. کوئی چیز چھن جائے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز مل جائے تو شکر الہی تو ہے ہی، الحمدللہ تو ہے ہی، نعمتوں پر تشکر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے رغبتی رہے. یعنی پھر اس کو میں دہراتا ہوں، انوالو نہ ہو جاؤ گئی اس حد تک کہ جس کے نتیجے میں تم دنیا کے اسیر ہو جاؤ، دنیا کے قیدی بن جاؤ. کہیں دنیا کے قیدی نہ بن جانا. یاد رکھیے آج محرم کی تاریخ آپ بولے 11، کچھ قیدیوں کا تذکرہ میں بھی کروں گا، لیکن یہ دنیا کے اسیر نہیں ہے. یہ دنیا کیسی، دنیا سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے اسیر کیا ہے، مگر خدا شاہد ہے کہ اس طریقے نے انبیاء کی سنتوں کی تجدید کی ہے، سنتوں کو دہرایا ہے، آگے بڑھ کے کہوں سنتوں کو کمال تک پہنچا دیا. آپ کے سامنے اقوال ہیں معصومین کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی خانوادہ نبوت کو اسیر کر کے در بدر پھرایا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، انبیاء کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. مگر یہ سنتوں کی تجدید کرنے والا گھرانہ جو اس فعل سے تقرب الہی چاہتا ہو، اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں قربت چاہتا ہو، یہ وہ گھرانہ ہے. کل تک تو اس گھرانے کے تھے نا، تھے، ایک دن ہی تو گزرا ہے، ایک دن ہی گزرا، کیسے بھول سکتی ہے میری شہزادی زینب؟ شب عاشور کیسے بھول سکتی ہے شہزادی زینب؟ کیسے بھول سکتی ہے شہزادی ام لیلہ، شہزادی ام رباب، شہزادی ام فروا، شہزادی ام کلثوم، کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہی تو خیمے تھے، یہی تو خیمے تھے، پاس ہی کہیں علی اکبر تھے، پاس ہی کہیں قاسم ابن حسن تھے، کہیں کسی خیمے میں دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اونو محمد یہیں تو تھے، اور ایک جھولا بھی تھا، 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، یقیناً تشنا کام تھا، تشنا لبی تھی، تشنا دہنی تھی، مگر تھے تو، نگاہوں کے نور تو تھے، دل کا سرور تو تھے، محور و مرکز تھے، سب تھے، مگر ہائے بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا، محمد کا گھرانہ تباہ ہو گیا، صحرا میں بلا کے لوٹ لیا، وہ باغ جسے رسول لگا گئے تھے اس کو باغیوں نے کاٹ دیا۔ کیا کچھ میں نے نہیں کہا گزشتہ تقاریر میں، مگر ان تصورات کے ساتھ اب دیکھیے، اس زمین سے سسکتی ہوئی زمین، بلکتی ہوئی زمین، آہے بھرتی ہوئی زمین، اس زمین سے زینب کو اٹھنا ہے، اس زمین سے زینب کو امامت کو اٹھانا ہے۔ بہت غور سے سنیے میری باتوں کو، اس لیے یہ ہم سب کے لیے باعث نجات، باعث نجات ہے، امامت کا بازو تھام کے اٹھانے والی زینب ہے۔ جتنا ماتم کریں آپ کم ہے، جتنا ماتم کریں کم ہے، بس یاد رکھیے یہ میری شہزادی زینب ہے، اور یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، صرف بنت علی ہی کا خاصہ ہے، کسی کی طاقت نہیں تھی جگر پھٹ جائے کسی کا، اگر کوئی اور ہو اس کا جگر پارا پارا ہو جائے، اس کا دل ٹکڑے ہو جائے، اس کا دماغ معطل ہو جائے، مگر یہ زینب ہے، یہ زینب ہے کہ جس نے اس دن اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ بھابی ابھی زینب زندہ ہے، بہن ابھی زینب زندہ ہے، بچوں سے کہا گھبراتے کیوں ہو، پھوپھی اما زندہ، کیوں پریشان ہوتے، اور کیریکٹر اگر میں آپ سے عرض کروں، کیریکٹر تو اس کا عالم یہ ہے کہ بس اتنی تمنا ضرور کی ہے کہ دیکھو ہمارے قافلے کو گنجے شہیدہ سے ضرور لے کے جائیں، تاکہ ہم اپنے مرنے والوں کو دیکھ لیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا، لاشے کو پیس دیا گیا، استخوان پیس دیے گئے، مگر رکھوالی کرنے والے بتایا گیا ہے کہ کچھ درندے تھے جو مسلسل رکھوالی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے لاشے کی رکھوالی کا انتظام اس نے کیا تھا، خدا شاہد ہے، وہ بہتر سر تو کاٹا لیکن اس طرح سے محفوظ رکھا۔ اور یہاں بس تمنا یہ ہے کہ بیواؤں کی پکار ہے، ماؤں کی تمنا ہے کہ ان کے بچوں کے لاشوں پر جا کے بیٹھنا ہے، قافلے کو اس انداز سے کہ جب پہنچے ہیں تو بیبیوں نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لاشوں پہ گرا دیا۔ اب اگر کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں نا تو وہ ماں پہچانتی ہے، وہ پیدا کرنے والی ماں ہے، وہ پیدا کرنے والی قاسم کی خوشبو آتی ہوگی، تو لاشے پہ بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے، لاشے پہ گریہ ہو رہا ہے ام فروا کا، یقیناً میں نے کلب سے عرض کیا ہے کہ علی اصغر کا لاشا نکالا بھی گیا، سر کاٹا بھی گیا، تو ظاہر ہے کہ بدن اپنی جگہ تو رہا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا ام رباب کا جب اس لاشے کو دیکھتی ہوگی۔ مادر علی اکبر ام لیلہ، نہیں معلوم کیا ہے حقیقت، کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ایک روایت تو یہ کہ بیٹے نے باپ سے کہا بابا میرے لاشے کو نہ ہلانا، ایک روایت یہ کہ باپ لاشا لے کے کھڑا ہو گیا، جو بھی ہے ماں نے علی اکبر کے لاشے پہ اپنے آپ کو پہنچایا ہے، یہ معلوم ہے پہنچایا ہے۔ مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مقاتل کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 لاشیں ایسے تھے جس پہ رونے والا کوئی نہ تھا، دو لاشیں ایسے تھے جس پہ کوئی رونے والا نہ تھا، اور وہ لاشیں تھے اونو محمد۔ یہ ہے کمیٹڈ زینب، آپ یہ دیکھیے ذرا، 2 لاشیں ایسے تھے جس پہ رونے والا کوئی نہ تھا، وہ اون محمد کے لاشے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا ماں کا دل نہیں تھا؟ بہت تڑپتا ہوگا، مگر آپ معلوم ہے کیا کام کر رہی تھی میری شہزادی؟ پھٹا ہوا کرتا تلاش کر رہی تھی بھائی کا جو پہنایا تھا جاتے ہوئے، اور یہ کہہ کے کہ یہ ماں کی امانت ہے بھائی، چونکہ مسلوب کیا تھا مامے سے ردا سے اور کرتے کو اتار لیا گیا تھا، وہ کرتے کو تلاش کر رہی تھی، اور اب جو کرتا ملا تو آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، کلیجے سے لگایا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ تم نہیں جانتے، یہ میری ماں کی امانت، سبب شفاعت ہے حسین کا کرتا، لے کے تو جائے گی جو جائے گی، مگر یہ کرتا سبب شفاعت ہے، ہماری آپ کی شفاعت سبب شفاعت ہے، اس کی بارگاہ میں اس کرتے کو پھینک کے یہی تو کہنے والی ہے، پروردگار یہ تیرے حسین کا خوب بھرا کرتا ہے، پروردگار یہ امتی ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو بحال کر دے، ان کی خطاؤں کو بھلا دے، ان کو سب کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر دے، یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ فاطمہ زہرا اسی کی بیٹی ہے زینب کبریٰ۔ ایک مرتبہ اب جب رو چکے اور نیزے چبھائے جانے لگے، ردائیں تو اتر چکی تھیں، سرپا کربلا کی خاک تو پڑ چکی تھی، سکینہ تماچے بھی کھا چکی تھی، دامن بھی جل چکا تھا، کانوں سے گوشوارے کھینچ کے اتارے جا چکے تھے، اب نو کے نیزہ کی زد پہ زینب کو رکھ کر ایک مرتبہ کہا جلدی سب سے پہلا کام، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں توق آہنی ڈالا گیا، اور ایک اونٹ کی مہار عابد بیمار کے ہاتھ میں دے دی گئی، سواریوں کو بٹھایا، اب وہ بیبیاں، دو منٹ ہیں تقریر ختم کر دوں گا، وہ بیبیاں کہ جب مدینے سے چل رہی تھیں تو بتانے والوں نے بتایا ام لیلہ کو علی اکبر نے سوار کیا تھا، ام فروہ کو قاسم نے سوار کیا تھا، ام کلثوم کو حضرت ابو الفضل نے سوار کیا تھا، مگر یہ شہزادی میری، ظاہر ہے کچھ دیر کے لیے رکتی ہیں بیویاں، تو میری شہزادی آگے بڑھ کے کہتی ہے بھابھی نہ رو نہ پریشان ہو، میں ہوں نا، بازو پکڑ کے ایک ایک بی بی کا سوار کرتے چلی، ناقے پہ بیبیاں سوار ہوتی گئی، بچوں کو سوار کیا، ایک مرتبہ ناقے آگے بڑھتے گئے، ایک ناقہ آ کے میری شہزادی کے سامنے بٹھایا گیا، اب میں اپنے سننے والوں سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جاتے جاتے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بس اتنا بتائیے کہ اب زینب کا دل کیا چاہتا ہوگا، کیا حق دیں گے آپ زینب کو اب کہ وہ کیا کرے کیا کرے؟ تو مقاتل نے لکھا ہے کہ میری شہزادی بیٹھی تو صحیح مگر ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا عقی اب الفضل انت الذی ارکبتنی اذا اردت الخروج من المدینہ، بھائی عباس تم ہی تو تھے نا کہ جب میں مدینے سے نکل رہی تھی تم نے مجھے ناکے پہ سوار کیا، آؤ عباس اب زینب کو سوار، الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، جو ہم میں بے روزگار ہیں پروردگار علی اعلی ان کو روزگار مہیا فرما، پروردگار ہمارے مرحومین ہمارے مرحومات سب کو جوار ائمہ معصومین نصیب فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت فرما۔